یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
بدھ 26 جون، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں عبداللہ فاروقی۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی کل جماعتی کانفرنس کیا نشستن گفتن برخاستن تھی یا کوئی مربوط حکمت عملی ترتیب دی گئی؟ تجزیہ کار بولیں،
ان کا خیال تھا کہ بیٹھ جائیں گے تو حکومت تھوڑی سی پریشان ہو جائے گی، ویسے تو کوئی بات بنتی نہیں تھی کہ اس طرح یہ بیٹھے انلیس کوئی انقلابی سیاست کرنے جا رہے ہوں۔
انڈیا کے نئے وزیر داخلہ امت شاہ سیکیورٹی کے سخت حصار میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پہنچے ہیں، لیکن عوام کی ان سے کیا توقعات ہیں؟
کیونکہ برہان وانی کے بعد جو مسئلہ یہاں کشمیر میں ہوا وہ تو بدتر ہی ہوا، تو اب یہ امید سی جاگ گئی ہے کہ اب انہوں نے بولا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے گڈ تھنگ۔
یہ سب موضوعات خاص خاص خبروں کے بعد، خبریں ہدیٰ اکرام کے ساتھ۔
پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک اور احتجاج کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے دارالحکومت اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اے پی سی کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نام نہاد حکمرانوں کو تمام سیاسی جماعتیں مسترد کر چکی ہیں، ملک کا ہر شعبہ زبوں حالی کا شکار ہے اور ملک کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کی تفصیل آپ سن سکیں گے آج کے سیربین میں۔ بین الاقوامی جرائم کی عدالت کی پروسیکیوٹر نے 2017 میں میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کی مکمل تحقیقات کی درخواست کی ہے۔ اس کارروائی میں بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور تقریباً 7 لاکھ افراد جانے بچا کر پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے رقین ریاست میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آئی سی سی کی پروسیکیوٹر فاتو بن سودا کی درخواست گزشتہ سال کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے کے بعد آئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خمینی نے خبردار کیا ہے کہ ایران امریکہ کے کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے گا، نہ ہی وہ انہیں کسی فیل کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے ایران اور اس کی اہم شخصیات پر لگائی جانے والی پابندیوں کو ظالمانہ قرار دیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے بیچ بڑھتی کشیدگی پر روس کے وزیر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کو بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ پابندیوں اور دھمکیوں کا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ ایگنیس کیلامارڈ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کے قریبی ساتھیوں کو صحافی جمال خشوگجی کے قتل کی تحقیقات میں شامل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ کا کہنا ہے کہ اب تک ہونے والی سعودی تحقیقات یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں کہ سعودی صحافی کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ ہانگ کانگ میں ہزاروں افراد سٹی ہال کے باہر جمع ہو کر حالیہ تجویز کردہ ملزمان کی حوالگی کے قانون کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں جن پر ہانگ کانگ کی جمہوریت کو آزاد کرو کے نعرے درج ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے ہدیٰ اکرام سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں قانون نافذ کرنے والے خود نشانہ بنے۔ اس کی تفصیل اور امریکی وزیر خارجہ کا دورہ دلی اور وہاں اعلی حکام سے ملاقاتوں کا احوال سیربین میں شامل ہوگا، لیکن پہلے آج کا اہم ترین موضوع۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی کل جماعتی کانفرنس میں حکومتی فیصلوں، بالخصوص معیشت سے متعلق اقدامات کو ملک کی سلامتی، خود مختاری اور بقا کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ دارالحکومت اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہونے والی اے پی سی میں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، یوسف رضا گیلانی، اسفندیار ولی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس اے پی سی کے اعلامیے کی تفصیل سحر بلوچ کی زبانی۔
جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس جاری تھی، جس میں بلاول بھٹو زرداری، یوسف رضا گیلانی اور مریم نواز کے علاوہ شہباز شریف، آفتاب شیرپاؤ اور محمود خان اچکزئی سمیت اپوزیشن کے دیگر رہنما شریک ہوئے. اس کانفرنس میں حکومت کے خلاف تحریک اور احتجاج کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا شامل ہے. مولانا فضل الرحمان نے کانفرنس کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت دھاندلی سے آئی ہے. اس حکومت نے عوام دشمن بجٹ پیش کیا ہے اور ملک میں بہت زیادہ مہنگائی کی ہے, لہٰذا اس حکومت کو گرانا ہی بہتر ہے. دوسری جانب بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر اختر مینگل نے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود کو ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے اے پی سی کا حصہ بننے سے معذرت کی, جبکہ جماعت اسلامی نے بھی آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آج آل پارٹیز کانفرنس میں ہونے والے فیصلوں کے بعد آگے کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. واضح رہے کہ بلاول بھٹو اس سے قبل اپنے کئی بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا مقصد حکومت گرانا نہیں بلکہ وہ اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دیں گے. اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بجٹ کی مخالفت کریں گے کیونکہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے.
جہاں تک اے پی سی کی بات ہے, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے نظرے وہاں ہے, پورے ملک کے نظرے ملک کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان کے طرف ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں سے اچھا خبر آ جائے گا. کچھ لوگ اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کریں گے, میں کنوینس کروں گا سارے جماعتوں کا کہ جو مین پوائنٹس اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے.
آل پارٹیز کانفرنس کے اختتام پر جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق پاکستان پر عوام کی نمائندہ حکمرانی موجود نہیں ہے. ملک پر مسلط نام نہاد حکمرانوں کا ٹولہ 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات میں ملک گیر اور بدترین دھاندلی کے نتیجے میں قوم پر مسلط کیا گیا جسے تمام سیاسی جماعتیں مسترد کر چکی ہیں. سحر بلوچ, بی بی سی, اسلام آباد.
اس کل جماعتی کانفرنس کے اعلامیے پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار نسیم زہرا سے, اور ان سے پہلے تو یہی پوچھا کہ کانفرنس کے اعلامیے میں پہلی بار حکومت کو ملک کو یہودی اور دیگر دشمن ملک قوتوں کی ایما پر کمزور کرنے کا الزام لگایا گیا ہے, کیا یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے یا پھر کوئی بیانیہ بنایا جا رہا ہے؟
میرا خیال ہے کہ یہ مولانا صاحب نے رکھا ہوگا اس میں. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پیپلز پارٹی وغیرہ کچھ ٹرانس نہیں کرتے ہیں, یہ تو بالکل اب کرنا تھا. میرا خیال ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ نیریٹو بنا رہی بالکل بھی. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ یہ کوئی کہانی بن رہی ہے, یہ کوئی پوزیشن بن رہی ہے. میرا خیال ہے یہ خانہ پوری کے لیے ہوا ہے.
اچھا ٹھیک ہے, ایک 12 رکنی کمیٹی بھی بنی ہے, وہ کیا کرے گی؟ کیونکہ اعلامیہ میں کوئی ایسی بات یا مطالبہ نہیں پیش کیا جس پر عمل درآمد کرایا جائے.
دو تین موٹی موٹی چیزیں, ایک طرف آپ کے پاس آپشن تھی ان کے پاس کہ وہ سینیٹ کو چیئرمین کو بدلتے, کسی طریقے سے کوشش کرنا بجٹ پاس نہ ہو, کہنا کہ ہم استعفے دے دیں گے. لیکن یہ اصل میں مختلف پارٹیز, مختلف اہداف ہیں ان کے, اور یہ اکٹھے بیٹھ گئے اور ان کا خیال تھا کہ چلیں اکٹھے بیٹھ کے تھوڑا سا پریشر بنا دیں حکومت پہ. لیکن اصل تو یہ کسی ایک پوائنٹ پہ تو نہیں اکٹھے ہیں نا, ان سب کو حکومت پسند نہ ہو اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. کچھ ایکٹیولی تو نہیں ہے کہ جی اب کل ادھر جلسہ ہوگا پرسوں ادھر ہوگا, اور کیا آپریشنلائز ہو سکتا ہے؟ جلسے جلوس آپ کرتے ہیں نا, نہ استعفے دینے ہیں انہوں نے, نہ انہوں نے سینیٹ کے چیئرمین کو بدلنا ہے. تو یہ میرا خیال کہ بس گزارا ہی سین ہے.
یہ دوسرا ایسا موقع تھا جس میں حزب اختلاف کوئی قوت کا مظاہرہ کر سکتی تھی, لیکن وہ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ استعفوں کے معاملے پر بھی متفق نہیں ہے نہ ہی کوئی, تو یہ پھر تھا کیا؟ یہ
فرما رہے ہیں آپ, کہہ رہے ہیں قوت کا مظاہرہ کر سکتی ہے, لیکن قوت کیا مطلب؟ بات میں تو آخر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ نتیجہ کیا اس سے اخذ ہو رہا ہے, اسے فائدہ کیا ہو رہا ہے, حکومت کمزور کیسے ہو رہی ہے. تو استعفے دینے سے تو بینظیر بھٹو صاحبہ نے بڑا کلیئرلی 18-19 لوگ تھے, انہوں نے پھر بھی اپوزیشن میں رہ کے اپنا پالیٹکس کی تھی.
نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ پھر یہ کیا تھا؟ اے پی سی تھی, نشستن گفتن برخاستن تھا, کیا تھا؟
ان کا خیال تھا کہ بیٹھ جائیں گے تو حکومت تھوڑی سی پریشان ہو جائے گی. نہیں تو ویسے تو کوئی بات بنتی نہیں تھی کہ اس طرح یہ بیٹھے انلیس وہ یہ انقلابی سیاست کرنے جا رہے ہوں. آخر کار آپ دیکھیں پارلیمان میں, جب یہ پارلیمان میں ہی رہ کے تو رول ادا کر پائیں گے نا, اسے باہر کیا کریں گے؟ آخر پچھلے ہفتے 10 دن میں 2 ہفتے میں پروڈکشن آرڈر بھی منگوا لیا, اپنی تقریریں بھی کر لی. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ مسئلے پر آئیں جو کہ بہت سنگین, بہت نہایت سنگین ہے, اقتصادی جو ہے اس پر اب یہ کام کریں, اس پر یہ بات کریں, اس پر یہ کچھ سجیسٹ کریں.
یہ تھیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار نسیم زہرا۔ اس سب کے جواب میں حکومت کا رد عمل سامنے آیا ہے اور مشیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے اپوزیشن پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک ان کے سینے میں ہی دم توڑ جائے گی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع لورالائی میں آج پولیس لائن پر ہونے والے خودکش حملے کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حملے میں پولیس کا ایک اہلکار ہلاک جبکہ دو دیگر اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق تینوں حملہ آور بھی مارے گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
لورالائی شہر میں پولیس لین پر حملہ صبح 8 بجے کے قریب کیا گیا۔ لورالائی پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ حملہ تین خودکش حملہوروں نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے حملہور نے اپنے آپ کو پولیس لین کے مین گیٹ پر اڑا دیا۔ زوردار دھماکے کے بعد دو خودکش حملہور پولیس لین کے اندر داخل ہو گئے۔ دوسرے خودکش حملہور نے اپنے آپ کو پولیس لین کے اندر اڑا دیا، جبکہ تیسرا حملہور سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی کا اس حوالے سے کہنا تھا،
تینوں جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے اور اس میں ایک ہماری جو پولیس کی سپاہی ہے وہ شہید ہوئے۔
سرکاری حکام کے مطابق اس حملے میں دو پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔
فوری طور پہ کارڈن آف کر دیا گیا ایریا کو اور دہشت گردوں کے جو عزائم تھے وہ خاک میں ملا دیے گئے ہیں۔
اس واقعے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ لورالائی میں پیش آنے والے اس واقعے کی بازگشت بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنائی دی۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رکن نصر اللہ زیرے نے الزام عائد کیا کہ ایک سازش کے تحت پشتون علاقوں کو بدامنی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔
آج ایک بار پھر لورالائی میں واقعہ ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے حکومت کو بارہا کہا ہے کہ ایک سازش کے تحت یہ تمام دہشت گردی ہمارے اس پشتون سرزمین میں منتقل کی جا رہی ہے۔
بلوچستان کی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لنگو کا کہنا تھا کہ سیکورٹی فورسز پر تنقید کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے،
اور جو سیکورٹی فورسز اپنی جان کی قربانی دے کر اس ملک کی اور اس ادھر رہنے والوں کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں اس کے خلاف ہمیشہ ان کی ہمدردی کی بجائے ان کے خلاف قرارداد بھی لاتے ہیں، ان کے خلاف روڈ بھی بند کرتے ہیں اور جلسے جلوس بھی کرتے ہیں۔ بٹ یہ آج بھی کرٹیسائز کرنے کی بجائے میرے خیال میں سیکورٹی فورسز کو داد دینی چاہیے۔
رواں سال لورالائی شہر میں ایسے واقعات میں ماضی کے مقابلے میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رواں سال اب تک لورالائی میں ایسے واقعات میں سیکورٹی فورسز کے 16 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر جیڈ کشنر نے فلسطینیوں کے لیے معاشی منصوبہ تجویز کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ منصوبہ فلسطینیوں کے خوشحال مستقبل کا ضامن ہو سکتا ہے اگر وہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر آمادہ ہو جائیں۔ یہ معاشی منصوبہ امریکہ کے زیر انتظام بحرین میں جاری ورکشاپ میں پیش کیا گیا جس کا فلسطینی اتھارٹی نے بوائیکاٹ کیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے سارا تیخ کی زبانی۔
بحرین کے شہر منامہ میں فلسطین میں امن سے خوشحالی کے موضوع پر 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے منعقدہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر جیڈ کشنر نے کہا ہے کہ مناسب سیاسی حل کے بغیر فلسطینی خوشحالی حاصل نہیں کر سکتے۔ معاشی ورکشاپ کا مقصد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن عمل کو تقویت دینا ہے۔
واضح رہے کہ فلسطین کی عوام کے لیے معاشی ترقی اور خوشحالی تنازع کے پائیدار اور منصفانہ سیاسی حل کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک ایسا حل جو اسرائیل کی سیکیورٹی اور فلسطین کی عوام کے وقار کا ضامن ہو۔
ورکشاپ کے دوران جیڈ کشنر نے $50 ارب مالیت کے منصوبے کی تفصیلات پیش کی۔ مجوزہ منصوبہ ایک نئے سرمایہ کاری فنڈ کے ارد گرد گھومتا ہے جس میں $27 ارب فلسطینی علاقوں میں خرچ کرنے کے لیے مختص ہوں گے، جبکہ باقی $23 ارب مصر، لبنان اور اردن کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ امریکہ کے مشرق وسطی کے اتحادیوں نے اس اجلاس میں شرکت کی، تاہم کلیدی ممالک فلسطین اور اسرائیل اس میں موجود نہیں ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے اس ورکشاپ کا بائیکاٹ کا اعلان کیا اور کہا کہ منصوبہ دھول جھونکنے کی ایک کوشش ہے جس میں دمخم نہیں، جبکہ حماس نے بھی اس منصوبے کی مذمت کی ہے۔ حماس کے رہنما عبدالحادی کا کہنا تھا کہ
ہم بحرین کانفرنس کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے یہ فلسطینیوں کو اس رقم کی پیشکش کر رہے ہیں جو نہ امریکہ دے گا اور نہ اسرائیل، بلکہ چند عرب حکمران فلسطینیوں کو ان کے حقوق بیچنے کے عوض دیں گے۔ فلسطینی آج اپنا واضح موقف دینے آئے ہیں، اپنی سرزمین ہم اپنے حقوق پر قائم ہیں، جس میں سر فہرست اپنی سرزمین پر واپس لوٹنے کا حق ہے۔
واضح رہے بحرین میں جاری کانفرنس میں اسرائیل بھی شرکت نہیں کر رہا۔
یہاں سربین نصف کو پہنچا، کھیلوں کی خبریں سنیے اور اس کے بعد دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔
سربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے 33 میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں برمنگم میں مد مقابل ہیں۔ برمنگم سے ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور۔
نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 237 رنز بنائے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ کی جو اننگز ہے اس کی خاص بات جیمی نیشم کی شاندار بیٹنگ، انہوں نے 97 رنز بنائے 112 گیندوں پر، جس میں 5 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے۔ گرینڈ ہوم کے ساتھ انہوں نے ایک زبردست شراکت قائم کی، 132 رنز کا اضافہ کیا ایک ایسے مرحلے پر جب نیوزی لینڈ کی 5 وکٹیں صرف 83 رنز پر گر چکی تھیں، اور ان دونوں کی عمدہ بیٹنگ کے نتیجے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 237 رنز تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ پاکستانی بالرز نے ابتدا میں بہت ہی جارحانہ بالنگ کی، خاص طور پر شاہین شاہ آفریدی نے 3 کھلاڑیوں کو اپنے پہلے ہی اسپیل میں آؤٹ کیا۔ پاکستان کے لیے 238 رنز تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوگا، نیوزی لینڈ کی بالنگ خاصی متوازن اور مضبوط ہے۔
فٹ بال کی ایونٹ افریقہ کپ آف نیشنز میں آج 3 میچز کھیلے جا رہی ہیں۔ پہلے میچ میں یوگانڈا کا مقابلہ زمبابوے، مصر کا مقابلہ ڈی آر کونگو اور گنی نائجیریا کے مد مقابل آ رہا ہے۔ کل فیفا ویمن ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں ناروے انگلینڈ کے مد مقابل آئے گا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت 2020 میں ٹوکیو میں ہونے والے اولمپکس میں سابق کھلاڑی اور ورلڈ چیمپئنز بھی حصہ لے سکیں گے۔ ٹینس کھلاڑی اینڈی مرے کا کہنا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ اگلے ہفتے ومبلڈن کے مکسڈ ڈبلز میں حصہ لے سکیں گے۔ سنوکر کے ایونٹ ایشین 6 ریڈ چیمپئن شپ کے فائنل میں ایران کے عامر سرکوش نے پاکستان کے بابر معاشی کو 4 کے مقابلے 7 فریم سے شکست دے کر گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے نازش فیض سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2019 اب دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے، نیوزی لینڈ اور انڈیا کی اگلے مرحلے میں رسائی کے امکانات واضح ہیں۔ تاہم سیمی فائنل میں کھیلنے والی چوتھی ٹیم کون سی ہوگی، اس بارے میں اب بھی میدان کھلا ہے۔ اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ آپ کی پسندیدہ ٹیم سیمی فائنل میں کیسے پہنچے گی، تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک کیلکولیٹر موجود ہے، ضرور وزٹ کیجیے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو دلی کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے دلی میں اپنے ہم منصب ایس جے شنکر سے ایران کی صورتحال، تجارت اور دفاعی معاملوں پر بات کی ہے۔ وہ اس ہفتے کے آخر میں جاپان میں G20 سربراہی اجلاس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کی تیاریوں کے سلسلے میں دلی آئے ہیں۔ دلی سے شکیل اختر۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے دلی میں تجارت، دفاعی امور اور خلیج کی صورتحال پر تفصیلی بات کی ہے۔ دونوں وزراء خارجہ کی بات چیت میں انڈیا کی بعض اشیاء پر امریکہ کے ذریعے ٹیرف لگانے اور انڈیا کی طرف سے جوابی کسٹم ڈیوٹی لگانے کے تنازع پر خاص طور پر توجہ دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں امید ظاہر کی کہ تجارتی اختلافات حل کر لیے جائیں گے۔ پومپیو کہہ رہے تھے کہ قریبی دوست ملکوں کے درمیان اختلافات ہونا لازمی ہے۔ امریکہ تجارت کے لیے کھلی رسائی کے حق میں ہے اور ہم ٹیرف ہٹانے کے حق میں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ ہم دور کر لیں گے۔ انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ بات چیت میں کراس بارڈر ٹیررزم کے سوال پر دونوں ملکوں میں مکمل اتفاق ہے.
What we see is really zero tolerance for cross-border terrorism.
جے شنکر کہہ رہے تھے کہ کراس بارڈر دہشت گردی کی پوری دنیا میں مخالفت ہو رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کے بارے میں ایک عالمی کانفرنس منعقد کرنے کی تجویز رکھی ہے. امید ہے کہ امریکہ اس پر مثبت طریقے سے غور کرے گا. اس بات چیت میں روس سے S-400 میزائل خریدنے کے ایک دفاعی معاہدے پر بھی بات ہوئی. امریکہ انڈیا پر زور دے رہا ہے کہ وہ روس سے اس سودے کو منسوخ کر دے. دونوں رہنماؤں نے اس سلسلے میں بات چیت کی تفصیلات نہیں بتائیں. ایران کے بارے میں پوچھے جانے پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا,
We also know that Iran is the world's largest state sponsor of terror. And we know the Indian people, they have suffered.
وزیر خارجہ پومپیو کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خود انڈیا بھی دہشت گردی کا شکار رہا ہے. دونوں ممالک اس خطرے کے بارے میں متفق ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس خطرے کو مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا میں روکیں اور صحیح قیمت پر تیل کی سپلائی جاری رہے. امریکی وزیر خارجہ اس ہفتے کے اواخر میں جاپان میں G20 سربراہی ملاقات کے دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان علیحدہ سے ہونے والی ملاقات کی تیاری کے لیے دلی آئے ہیں. آج صبح پمپیو نے وزیر اعظم مودی سے بھی ملاقات کی ہے.
شکیل اختر کی رپورٹ آپ نے سنی. اور بھارت کے نئے وزیر داخلہ امت شاہ اپنے پہلے دو روزہ دورے پر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پہنچے ہیں. امت شاہ کے دورے کے پس منظر میں مقامی گورنر انتظامیہ نے علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کا عندیہ بھی دیا تھا جس کا حریت کانفرنس نے خیر مقدم کیا. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
وزیر داخلہ کی حیثیت سے کشمیر کے اپنے پہلے دورے کے دوران امت شاہ نے گورنر ستیہ ملک اور اعلیٰ سیکیورٹی حکام کے اجلاس کی صدارت کے دوران اگلے ماہ سے شروع ہونے والی امرناتھ یاترا سے متعلق سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے کشمیر کی اندرونی سلامتی صورتحال سے متعلق بھی گورنر انتظامیہ سے بریف لیا. یہ دورہ گورنر ملک کے ان اشاروں کے پس منظر میں ہو رہا ہے جو انہوں نے حالیہ دنوں علیحدگی پسندوں کے ساتھ بات چیت کے بارے میں دیے تھے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ علیحدگی پسند گروپوں کے سیاسی اتحاد حریت کانفرنس کے رہنما مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اس پر حریت کانفرنس نے مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ حریت بھارت اور پاکستان کے درمیان قیام امن کی کسی بھی کوشش کا بھرپور تعاون کرے گی. دورے کے دوران مسٹر شاہ سری نگر میں بی جے پی کے مقامی کارکنوں کے علاوہ کئی عوامی وفود سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. وزیر داخلہ کی کوئی پریس کانفرنس تو طے نہیں تھی, تاہم بھارت کی اندرونی سلامتی کے اسپیشل سیکرٹری اے پی مہیشوری نے بعد میں نامہ نگاروں سے خطاب کے دوران کہا کہ کشمیر میں حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں. گزشتہ کئی روز سے سابق وزرائے اعلیٰ عمر عبداللہ اور محبوب مفتی کے ساتھ دیگر سبھی ہند نواز سیاسی حلقے وزیر داخلہ سے اپیل کرتے رہے ہیں کہ وہ کشمیر کے دورے کے دوران کشمیریوں کو مذاکرات کے آغاز کی خوشخبری سنائیں. حالانکہ سرکاری طور پر مذاکرات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا, لیکن گورنر کے حالیہ بیان, حریت کے ردعمل اور وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے سے لوگوں میں ملا جلا ردعمل پایا جاتا ہے.
کیونکہ برہان وانی کے بعد جو مسئلہ یہاں کشمیر میں ہوا وہ تو بدتر ہی ہوا, تو اس سے پہلے بھی بات چیت ہوئی, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کچھ پروگرس ہوئی کشمیر میں. تو اب یہ تو ایک امید سی جاگ گئی ہے کہ اب انہوں نے بولا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے گڈ تھنگ.
ہمارا مشورہ نئی دلی کو یہی ہوگا کہ آپ بغیر کسی شرط کے نہ صرف حریت بلکہ عسکری قیادت کے ساتھ بھی مسئلہ کشمیر کے تواریخی پس منظر میں کشمیریوں کی قربانیوں کی روشنی میں بات کریں اور مسکولر پالیسی کو ترک کر کے امت شاہ جی ایک نئے دور کا آغاز کریں اگر وہ باقی ہسٹری قائم کرنا چاہتے ہیں.
بعض لوگ سری نگر اور نئی دلی کے درمیان ہونے والے مذاکراتی عمل کو گھسا پٹا عمل قرار دے رہے ہیں, تاہم کچھ حلقے کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل شروع ہو تو مثبت نتائج کی امید کی جا سکتی ہے. واضح رہے وزیر داخلہ کے دورے سے قبل جنوبی کشمیر کے ترال قصبے میں عسکریت پسندوں اور فورسز کے درمیان ہوئے تصادم میں ایک عسکریت پسند مارا گیا. امت شاہ کے دورے سے قبل مرکزی وزارت داخلہ نے جو اعداد شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق گزشتہ 3 برس میں 700 عسکریت پسند مارے گئے. گو حکام کا دعویٰ ہے کہ حالات کو بحال کیا جا چکا ہے, تاہم مذاکرات اور انتخابات کے بارے میں حکومت نے ابھی کوئی حتمی اعلان نہیں کیا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ورلڈ کپ کا میچ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے 238 رنز کا ہدف دیا ہے اور پاکستان کی فی الحال بیٹنگ جاری ہے. گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کرکٹ اینالسٹ کمنٹیٹر لینا موئن. لینا, سب سے پہلے تو آپ یہی بتا دیجیے کہ صبح سے آپ شاہین شنواری کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں, تو اب تو آپ خاصی خوش ہوں گی ان کی پرفارمنس پہ.
ہاں, اس لیے کہ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ میں جو ان کے میچ میں نے دیکھے ہیں وہ 19 ایئرس کا سیکنڈ اسپیل جتنے بھی میچوں میں انہوں نے کی بڑی اچھی لینتھ سے کی, جو لینتھ انگلینڈ میں ہونی چاہیے, یعنی کہ فلر لینتھ. ٹھیک ہے, پہلے ایک آدھ میچ میں ان کو تھوڑی سی مار ضرور لگی, لیکن وہ 19 ایئر کا لرن کر رہا ہے اور سیکنڈ اسپیلز میں اس نے بہت اچھی وکٹ ٹیکنگ بولنگ کی اور لینتھ بہت خوبصورت تھی. اور پاکستان کا فیوچر ہے یہی بالر, تو مجھے یقیناً اپنی جو بھی میری صبح سے بحث چل رہی ہے مجھے فل یقین تھا اپنی
جو
ہاں اسٹیٹمنٹ 100% مطلب 200% دیٹس وائی ایم سٹنگ ہیئر.
چلیں یہ تو اچھی بات ہو گئی نا. اب یہ بتائیں کہ کیا ہوا کہ پاکستانی بالرز جمین شام اور گرینڈ ہوم کے آگے بے بس نظر آئے؟ ویسے تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا.
ہاں دیکھیں اس میں بڑی مزیدار بات ہے کہ یہ وکٹ جو ہے مجھے لگ رہی کہ نئی بال کے ساتھ ذرا ڈیفیکلٹ وکٹ ہے. تو جب ایک دفعہ 15 اوور گزر جاتے ہیں اور بال پرانی ہونے شروع ہو جاتی ہے, گو کے دو اینڈ سے دو ڈفرینٹ بالز ہیں, پھر بھی یہ پرانی بال کے ساتھ بیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے, منور کرنا آسان ہو جاتا ہے, سنگل ڈبل مل جاتے ہیں. اور پھر یہ بات ہے کہ پارٹنرشپ جیسے بڑھتی ہے تو پلیئر کا بیٹسمین کا کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے. تو اس کے بعد جب ان کی پارٹنرشپ 50-60 رن کی ہو گئی تو پھر انہوں نے تھوڑا جس کو کہتے ہیں نا اپنے دے سٹارٹڈ ٹو پلے فریلی اور رنز بنانے شروع کیے. تو نئی بال سے جتنی وکٹیں ٹیم لے لے تو اس کے لیے بہتر ہے. ایک دفعہ 15-20 اوور کے بعد 22 اوور کے بعد
تو کیا یہی وجہ ہے کہ عامر اور وہاب خاصے مہنگے پڑے؟ عامر نے 67 وہاب نے 55 رن دیے.
دیکھیں دونوں بڑے اچھے بولر ہیں لیکن ہر بولر کا ایک دن ہوتا ہے. آج شاہین آفریدی کا دن تھا تو ان کو وکٹیں مل رہی تھی, وہ بہتر لینتھ پہ بال کر رہے تھے. عامر سارے ٹورنامنٹ میں زبردست بولنگ کی, انہوں نے کل تک ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بھی تھے وہ ٹورنامنٹ میں. آج ان کا دن نہیں تھا. تو جب ایک دفعہ یہ پارٹنرشپ اسٹیبلش ہو گئی تو ہی وینٹ فار اے فیو رنز. ایسا ہوتا ہے کرکٹ میں. اور آج جس بولر کا دن تھا, آج بہت اچھی بولنگ کی شاداب نے. میں نے صبح سے, اگر آپ مجھے ٹویٹر پہ فالو کریں تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ ولیمسن کی وکٹ آج شاداب لیں گے, تو وہی ہوا. کیونکہ تھوڑا سا آپ کی 30,000 گھنٹے جب ایک چیز کے ساتھ آپ لگا چکے ہوتے ہیں ساری عمر تو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی.
Exactly. اچھا یہ جو ٹوٹل ہے 238 کا جو چاہیے ہے, آپ کے خیال میں پاکستان کو اچیو کرنے کے لیے آفینسو یا ڈیفینسو اپروچ؟
مکسڈ ان دا مڈل. جب بال ملے جس کا میرٹ اچھا ہو, اچھی بال ہو, اس کو آرام سے کھیل دیں. جب ہر اوور میں ہر بولر آپ کو ایک آدھی ایسی بال دیتا ہے جس پہ آپ چوکا لگا سکتے ہیں تو آپ وہ بال کو پھر ڈیفینسولی نہ کھیلیں, اس بال پہ یقیناً چوکا لگائیں. باقی آپ سنگل ڈبل کرتے رہیں تو ایوریج اتنی چاہیے نہیں, انڈر 4.5 رنس چاہیے تو وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں. بس مین بات ہے کہ آپ میرٹ پہ بال کو کھیلیں لیکن وکٹیں ان نیسیسریلی خامخواہ نہ لوز کریں.
تو کیا کیا فخر نے, یہی میرٹ والی بال نہیں تھی؟
میں حیران ہوں لوگوں پہ کہ لوگ جب ٹویٹ کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں کہ اوف صرف اگر فخر کھیلا تو پاکستان جیت جائے گا. ارے بھائی باقی بھی تو بیٹسمین پڑے ہیں, 6 بابر آپ کا نمبر 1 بیٹسمین ہے, امام بڑا اچھا 1.5 سال سے کھیل رہا ہے, بیچ میں آپ کے کپتان ہیں وہ بھی اچھی بیٹ کر سکتا ہے, اور حارث سہیل ہیں. تو ایک ہی پلیئر پہ جب کہتے ہیں نا فخر تو یار یہ تو مجھے بالکل یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ٹیمپرمنٹ کی تھوڑی سی کمی ہے. ٹھیک ہے آن ہز ڈے ہی کوڈ بی ڈیوسٹیٹنگ جیسے چیمپئنز ٹرافی میں ہوئے تھے, لیکن یہی بات ہے کہ اکراس دا لائن شروع میں بولڈ جیسے ایکسپیرینس بولر کو کھیلنا اور اس کو ہوا میں کھیل دینا, تو آپ کو پتا ہے آپ کی ٹیم کو اسٹارٹ کی ضرورت ہے, آپ 8-10 اوور آرام سے کھیل لیں.
اس ٹورنامنٹ میں فخر تو شروع سے ہی نہیں چل پائے ہیں, کوئی بہت زیادہ امپریسو اننگ انہوں نے کوئی ایک بھی نہیں کھیلی ہے, اور اسی وجہ سے لوگوں کو ٹویٹ وغیرہ کرنے کا یا بات کرنے کا موقع ملتا ہے.
ہاں بالکل, دیکھیں اس دن بھی 44 رن کی اچھی اننگز کھیل رہے تھے اور وہ سکوپ کھیل دیا خامہ خامے. آپ کو پتا ہے آپ کو اسٹارٹ مل گیا 44 رن پہ آپ ہیں تو آپ کا نیکسٹ گول ہونا چاہیے 100. آپ اسٹیبلش کر چکے ہیں نا, آپ مشکل وقت گزار چکے ہیں کریز پہ, یعنی کہ 15-20 رن جو شروع کے ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں. جب ایک اچھا بیٹسمین 15-20 رن چاروں طرف گراؤنڈ کے شاٹس کھیل چکا ہوتا ہے تو اس کے پھر 40-50 کے قریب ہوتا ہے, تو اس کی نیکسٹ گول فوکس اس کا 100 پہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے پلیئرز میں تھوڑی سی کمی ہے, جب ہی ابھی تک ہمارے ایک بھی پلیئر کی 100 نہیں ہے, اور آج ہو جائے تو کیا بات ہے,
کیا بات ہے. اچھا ایک بالکل وقت ختم ہو رہا ہے, مختصر سا سوال کہ جو فیلڈنگ ہے نیوزی لینڈ کی اس میں آپ کے خیال میں یہ 238 ہی ہوں گے یا ان کو 250 یا 255 سمجھا جائے؟
یقیناً 260 کے قریب سمجھا جائے, اور کیونکہ فیلڈنگ ان کی شاندار ہوتی ہے اور ذرا سا سرکل میں بھی وہ قریب کھڑے ہوتے ہیں تاکہ سنگلز نہ ملیں. ہمارے پلیئرز آپ نے دیکھا ذرا ایزی کہہ رہے تھے, بس ٹھیک ہے سنگل ہے تو ٹھیک ہے, ہم سرکل پہ بالکل ایج پہ کھڑے ہوں گے تاکہ چوکا نہ ملے. وہ جو ہے وہ سنگل روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پریشر بلڈ کرتے ہیں وہاں سے.
تھینک یو لینا, بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہوا. پروگرام کی آج ایڈیٹر تھیں آسیہ انصر, پروڈیوسر سارا عتیق اور اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق. عبداللہ فاروقی سمیت سیربین کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے. خدا اکرام کی زبانی.
پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک اور احتجاج کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے دارالحکومت اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اے پی سی کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ نام نہاد حکمرانوں کو تمام سیاسی جماعتیں مسترد کر چکی ہیں، ملک کا ہر شعبہ زبوں حالی کا شکار ہے اور ملکی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے۔ انڈین ریاست آسام کے 1,00,000 سے زائد باشندوں کو قومی رجسٹر سے خارج کر دیا گیا ہے۔ یہ تازہ ترین اعداد و شمار 39,00,000 لوگوں کے علاوہ ہیں جن کے نام گزشتہ سال شہریوں کے نیشنل رجسٹر سے نکالے گئے تھے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ عمل پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے انڈیا میں غیر قانونی مہاجرین کی شناخت کے لیے ضروری ہے۔ وینزویلا کے حزب اختلاف کے رہنما خوان گائیڈو نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ بیرونی فوجی مداخلت صدر نکولس مادورو کی حکومت کے خاتمے کے لیے آپشن کے طور پر موجود ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔